کچی چربی صحت کے لیے بہت مضر ہوتی ہے، اب تم آخری عمر تک ہر کس کچی چربی نہ کھانا۔ چونکہ یہ سوال ثقیل ہے اور زیادہ غور طلب ہے، اس لیے میں آپ کی
السلام علیکم
جانتا ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک انسان دانا اور سالم دنیا میں آتا ہے، اس وقت وہ ایسی خلط یا فضا میں ہوتا ہے کہ اس فضا کی سردی گرمی اور دباؤ انسان کے بدن کی گرمی سردی اور دباؤ کے عین برابر ہوتا ہے۔ اور فرض کریں کہ وہ انسان اس حالت میں معلق قرار پاتا ہے اس فضا میں۔
اے شیخ،
اس طرح سے کہ اس کے اور چیزوں کے درمیان کوئی رابطہ اور تعلق برقرار نہ ہو اور وہ فضا روشنی اور آواز سے خالی ہو، فضائے خالی، تاریک اور ہر چیز سے خالی۔ وہ انسان جو ہر چیز سے مبرہ اور نا آگاہ ہے، وہ اپنے نفس سے آگاہ ہے اور ہوشیار، اور یہ علامت استحکام نفس ہے مقابل جسم۔ وعلیکم السلام۔
اے شیخ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
پہلے میری بات کا جواب دو۔ تم دونوں جو یہاں ایک راستے سے پہنچے ہو، کیا جانتے ہو کہ تم کس کوچے اور موڑ سے آئے ہو؟
ہاں جانتے ہیں، بات اسی سے متعلق ہے۔
بہت بہتر۔ تم جانتے ہو درس ختم ہونے کے بعد کہاں جاؤ گے؟
میرے خیال میں ہاں
نا میرے خیال میں نہیں
تم جاننا چاہتے ہو؟
ہاں۔
تم جانتے ہو پیدائش سے پہلے کہاں سے آئے ہو؟ تم جاننا چاہتے ہو؟
ہاں چاہتا ہوں۔
تم جانتے ہو کہاں کے رہنے والے ہو؟
نہیں جانتا۔
تم جانتے ہو کہ تم وجود رکھتے ہو؟
ہاں نا
نہیں جانتے، جانتے ہیں۔
تم جانتے ہو کہ موت کے بعد کہاں جاؤ گے؟
ہاں نا۔
تم جاننا چاہتے ہو؟
نہیں۔ ہاں
تمہیں اطمینان ہے کہ جاننا چاہتے ہو؟
ہاں چاہتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں۔
تم اپنے آپ کو کثیر پاتے ہو یا واحد؟
اس وقت کچھ نہیں جانتا، میں تو چاہتا ہوں کہ
جو آزاد رکھتا ہے بس کثیر ہے، جو واحد ہے وہ تمہارا نفس ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم
میں ہرگز کچھ بھی نہیں جانتا؟
لیکن تم سوچتے ہو؟
میرے خیال میں ہاں۔
اب اپنا دایاں ہاتھ اوپر کرو۔ اب آؤ اور آ کر ان میں بیٹھ جاؤ۔ اب یہ نہ سوچو کہ تم جانتے ہو،
یہ نہیں کر سکتا۔
ہر شخص کا نفس ہر چیز سے پہلے خود اپنے وجود سے آگاہ ہے۔
حکیم بو علی سینا، اٹھئے اور ہمارے ساتھ آئیے۔
ضرور آؤں گا، اگرچہ تم نے مدرسے کی حرمت کو مد نظر نہیں رکھا، لیکن بتاؤ مجھے کیوں آنا چاہیے؟ جب تم اس سوال کا جواب دے چکو گے تو سوال ہوگا کہ تم کہاں جا رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ آؤں؟ اس کے بعد بتاؤ تمہیں حکم ملا ہے کہ مجھے جبرن لے جاؤ یا میں اپنے اختیار سے آؤں؟ بس تین سوال ہوئے، ایک تو یہ کہ میں کیوں آؤں، دوسرا یہ کہ کس جگہ آؤں، تیسرا یہ کہ کس طرح آؤں۔
کیوں تو میں نہیں جانتا، کہاں کے بارے میں جانتا ہوں؟ دربار خوارزم شاہ، کس طرح بھی نہیں جانتا۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کو لے آئیں، اب اگر آپ اپنی مرضی سے ساتھ چلیں تو احسان ہوگا، اگر اپنی مرضی سے نہیں آئیں گے تو حکم تو ٹل نہیں سکتا۔ اب شیخ خود بتائیں، یہ جبر ہے یا اختیار؟
بس تم ہر حالت میں مجھے زور سے لے جاؤ گے، یہ جبر ہے، لیکن میں یہ کوشش کر سکتا ہوں کہ نہ جاؤں، جو میں نہیں کروں گا، یہ اختیار ہے۔ انسان نہ مطلقاً مختار ہے نہ مطلقاً مجبور، جو چیز اس کے اختیار میں ہے اس میں کوئی جبر نہیں، بس ایک اعتبار سے مختار ہے، اس کی ذمہ داری اس کے اختیار کی محدودیت میں ہے، اس کی جزا و سزا کا تعلق اس حصے سے ہے۔
اس درس کو بند کریں حکیم صاحب، اور جلدی کریں۔
جلدی کر رہا ہوں، لیکن کسی نے کچھ پوچھا تھا۔
حکیم صاحب،
تم دونوں تھے جنہوں نے داخل ہوتے وقت کچھ کہا تھا۔
استاد، کہنے کا وقت گزر گیا، میں بتانا چاہتا تھا کہ وہ آپ کی تلاش میں ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ مسجد تک پہنچیں آپ یہاں سے چلے جائیں۔
افسوس، چلو چلتے ہیں دربار خوارزم شاہ۔ اے فرستادہ تقدیر،
خانے سے ایک بھنا ہوا فربا ہرن باہر لایا گیا جو شاہ کے دسترخوان تک نہ پہنچا۔ یہ بات میں نے ایک باورچی سے سنی ہے۔
میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔
باورچی کہتا ہے کہ بھنا ہرن تمہاری اما کے گھر پہنچ گیا۔
آہستہ بات کرو، یہ جھوٹ ہے۔
آہستہ بات کروں اگر یہ جھوٹ ہے؟ کیا تمہیں کوئی خطرہ ہے؟
جو تم سننا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بارے میں کسی سے بات نہ کرنا۔
مجھے چار دن ہوئے ہیں محل میں تعینات ہوئے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ خوارزم شاہ کے محل میں کیا ہو رہا ہے۔
پتھر کی مانند کھڑے ہو جاؤ، وہ آ رہے ہیں۔
مجھے اس سے بڑی امیدیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا طبیعت میں کوئی ایسی چیز نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو۔
میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔
بہت بیمار ہو گیا ہے۔
شیخ الرئیس بو علی سینہ کا کہہ رہے ہیں؟
شہزادے کی بات کر رہا ہوں۔
یہ کون تھے؟
ان میں سے ایک محمد سہلی وزیر خوارزم شاہ تھا،
اور دوسرا
دربار کے خاشگان میں سے۔
یہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟
اگر تم اپنی موجودہ نوکری برقرار رکھنا چاہتے ہو تو بت بن جاؤ، دیوار کے پتھر کی طرح، خاص طور پر جب کوئی اس دالان سے گزر رہا ہو۔
ایسا ہی تھا، لیکن میں نے ان کی باتیں سن لی۔
پتھر کے کان نہیں ہوتے۔
باورچی کہہ رہا تھا کہ ایک بھنا ہوا فربا ہرن۔
بتاتا ہوں،
بتاؤ مامون ابن محمد کا کیا قصہ ہے؟ یہ شیخ الرئیس کون ہے؟
تم پر افسوس، ہمیں تو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم شہزادے کا نام سنیں، جے جائے کہ ہم ان کا نام اپنی زبان پر لائیں۔ آج رات جب چاند نکلے گا تو ہم بالکل پتھر بن جائیں گے۔
تم خود تو شاہ کے باورچی خانے سے ہرن چراتے ہو، لیکن پتھر نہیں بنتے۔
بتاتا ہوں، بتاتا ہوں،
فوراً بتاؤ، ورنہ دوبارہ اس کا نام زبان پر لاؤں گا۔ مامون ابن مو،
شہزادہ بیمار ہو گیا ہے،
یہ تو تمام پہرے دار جانتے ہیں۔ اس کی بیماری کیا ہے؟
پتھر بن جاؤ۔
دربار کو کیا وہم ہو گیا ہے؟ اب جبکہ ہمارے شوہر خوارزم میں نہیں ہے، ہم کس طرح شہزادے کو آوازیں نکالنے سے روکیں؟
آواز محل سے باہر نہیں جاتی بانو۔
خواجگان دربار سب جانتے ہیں، مشاتا کہتی ہماری پیشانی پر ایک اور لکیر کا اضافہ ہو گیا۔
بانو ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہے۔
کیا یہ ہماری کنیزوں کی بدعاؤں کا نتیجہ ہے کہ شہزادہ ایسی عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے؟
ہرگز نہیں۔
کیا ہم نے اپنی رعایا کے دکھ درد کے لیے آنسو نہیں بہائے؟
کیوں نہیں؟
کوئی ماں کبھی اپنے بیٹے کے لیے اتنی غمگین نہیں ہوئی جتنا کہ ہم ہیں۔ ہم हमारे गेसुओं में सफेद बाल 44 हो गए।
पहरेदार यहाँ मौजूद है, अपने गेसुओं की बात ना करें।
ये दीवारों का हिस्सा है, इनके कान नहीं होते।
उसकी मां थी।
महल में अपने सर को संभाल कर रखो, जल्लादों की तलवारें बहुत तेज हैं। ये शाबानो थी।
उसकी बीमारी क्या है?
शाबानो की?
उनके बेटे की।
शहजादा, तुम में सुनने का हौसला नहीं है।
باورچی کہتا تھا کہ شاہ کے باورچی خانے سے ایک جلدی بتاؤ
شہزادہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے میں شامل ہو جاؤ، محل کی پہرے داری تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔
لیکن میں نے باورچی سے کچھ نہیں سنا۔
کچھ نہیں سنا تھا؟
ایک لفظ بھی نہیں۔
پھر وہ ہرن کا کیا قصہ تھا؟
تم کس بھنے ہرن کی بات کر رہے ہو؟
قسم کھاتے ہو کہ تم نے کچھ نہیں سنا تھا؟
مجھے مامون ابن، مجھے شہزادے کے نام کی قسم کے میں نے کچھ نہیں سنا۔
پھر پتھر کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔
تقریب ہوگی؟
کھڑے رہو۔
شاہ بانو اپنے غم کو چھپائیں، خوارزم شاہ کے وزیر یہاں ہیں۔
زندہ و پائندہ رہیں خوارزم شاہ، خوارزم میں موجود نہیں ہیں۔ ملکہ اور ان کے شہزادے کی والدہ شہزادے کے لیے فیصلہ صادر فرمائیں، شاہ چارے کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتا۔
وزیر معظم، برائے مہربانی یہ باتیں ہمارے سامنے زبان پر نہ لائیں۔
تفصیل سے بیان کرنا مجبوری ہے بانو، مجھے معاف کر دیں۔ شیخ نے کہا ہے سوائے اس کے جو میں کہتا ہوں اس کی نجات کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، آپ لوگ اسے ذبح کے لیے تیار کریں جب تک میں آؤں۔
ذبح ہونے کے لیے تیار کرو۔
خواجگان، میری استدعا یہ ہے کہ حکیم کے یہاں آ جانے پر انہیں اپنا کام کرنے دیں اور کوئی مداخلت نہ کریں۔ اسے وہاں لے جاؤ۔
گرنا چاہیے۔
سونے کا تھال حاضر ہے استاد قصاب۔
گائے کے ہاتھ مار دو۔
یہ کیا کرنے لگے ہیں؟
ٹھیک ہے، گائے کو ذبح کر کے باورچی خانے میں بھیج دیا جائے۔
کمزور ہے، اس کا پیٹ خالی ہے، ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں۔
یہ گائے خارن شاہ کے باورچی خانے کے لائق بالکل نہیں ہے، لیکن استاد اسے ذبح کر دیں، ہم نے دوسری جگہ بھی جانا ہے۔
گائے کو ذبح نہیں کروں گا، اٹھو اٹھو، دوسری گائے لے کر آؤ، اٹھو۔ تم لاغری کی وجہ سے بندر لگتے ہو، نہ کہ گائے۔
پھر اس لاغر گائے کا کیا کریں؟
اسے موٹا ہونا چاہیے۔
چارہ کھا کر؟
چارہ کھا کر موٹی نہیں ہوگی، بیمار ہے۔ مجھے ان دوائیوں کا علم ہے جو اسے کھلانی چاہیے، اس کا مالک آئے تاکہ اسے بتاؤں۔
शायद इसका मालिक ये आदमी है।
उस्ताद कसाब, इसके अलावा यहाँ कोई और गाय नहीं है।
बस चलो चलो, कहीं और मजदूरी करें। अब इसके हाथ खोल दो। चलो,
तुम बड़े खुश नसीब हो।
चलो चले।
उस्ताद, उस्ताद कसाब, क्या वाकई इसे जिबा नहीं करोगे?
अगर मोटी हो जाए तो क्यों नहीं?
क्या इसके मोटे होने की उम्मीद है?
है। वो दबा खाए और इंसानों की गजा। इसके मालिक आप हैं?
हाँ, और इस लाहर गाय के अलावा कोई दूसरी गाय नहीं है। इसे कौन सी दवाएं खिलानी चाहिए?
मेरे साथ आए, बताता हूं। चलें।
क्या खा रहा है? उठो, अपना दस्तरखान लपेटो, उठो।
ये चारे की कठुइयां जमीन पर फेंक दो, मेरी कुछ बकरियां भूखी हैं।
रास्ते से परे हट जाओ।
कहां जा रहे हो?
क्या ये रास्ता गुरगांज को जाता है?
नहीं जाता, रास्ता तो बंद है। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा भला इसी में है कि मेरी बात का जवाब दो। जिंदगी को गनीमत समझो। तुम हंसने में हो।
Oh, my God.
برگانج خوارزم شاہ کے دربار میں
ترکوں کو دربار میں جانے کی اجازت نہیں ہے.
ہم سلطان معظم شاہ زیشان سلطان ترک محمود غزنوی کے سرکاری قاصد. خوارزم میں داخلے کے لیے ان کا خط ہمارے پاس ہے.
گھوڑے کی پوچھ سے اس چارے کو نیچے پھینک دو اور نیچے اتر آؤ. تمہارا خط کہاں ہے؟ سلطان محمود مہر ہونی چاہیے. ہم ہاں تم سچ کہہ رہے.
ترک ہمیشہ سچ بولتے ہیں.
پانچ دینار کے دو سکے دے دو اور چلے جاؤ.
تم سلطان ترک کے سرکاری قاصدوں سے بوجھ طلب کرتے ہو؟
اگر سلطان محمود خود بھی چاہے کہ یہاں سے گزرے تو اسے بھی پانچ دینار دینے ہوں گے. دو دو دو. راستہ کھل کے آئے جاؤ.
سلطان معظم محمود کے قاصدوں کو سلام ہو. سلطان کا سلام ہو خوارزم شاہ اور ان کے وزیر دانشمند کو. میں نے سلطان کی مہر کا حامل خط پڑھا. سلطان نے دانشمندان خوارزم کو طلب کیا ہے اور سب سے پہلے شیخ الرئیس بو علی سینا کو. سلطان ترک سلطان معظم محمود خوارزم کی کسی بھی نیکی کا صلہ دیے بغیر نہیں رہیں گے.
کوئی شک نہیں, لیکن سلطان کے قاصد خوب جانتے ہیں کہ ان کے سلطان نے اس ہیرے کو طلب کیا ہے کہ خوارزم شاہ کے علاوہ اس کی قیمت کا تعین کوئی اور نہیں کر سکتا. بس آپ کو ان کے خوارزم میں آنے تک انتظار کرنا ہوگا.
کب تک؟
آج خبر آئی ہے کہ بادشاہ 3 روز کے بعد خوارزم واپس لوٹ آئیں گے.
ہم 3 دن ٹھہر جاتے ہیں, لیکن کیا آپ کے بادشاہ اس چیز کو جو سلطان نے طلب کی ہے دے دیں گے؟
3 دن تک محل میں آرام کریں.
ہاں, بشرطے کہ دانشمند وزیر اس بات کا اطمینان دلائیں کہ سلطان کو ان کی طلب کردہ چیز مل جائے گی. سلطان جو چیز بھی طلب کرتے ہیں اسے حاصل کر لیتے ہیں, خواہ اس کے لیے چند سال کی دیر بھی ہو جائے.
میں نے آپ کے سلطان کا اندیا سن لیا ہے. अब मुझे शाह की राय जाननी होगी।
कितना अच्छा हो कि अगर शाह खारज़्म 3 दिन के बजाय 1 माह के बाद आए।
आराम से, डरो नहीं।
उस्ताद ये मौत से डरता है।
नहीं, ये ना जिंदगी का तसव्वुर रखता है और ना मौत का। इसका डर एक इन्फाले गरीसी है, लेकिन ये नहीं मरेगा। परेशान ना हो, जिंदा रहेगा, बशर्ते कि ये मुझे अपनी वरीद बांधने दे।
सलाम।
सलाम।
वो जरा निश्चर मुझे दो। ये इंसान है जो अपने नफ्स से और यकीनन अपनी जिंदगी से आगाह है। वो जानता है कि एक दिन उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और वो यकीनन अपनी मौत को पा लेगा।
अगर बात बहुत अहम ना होती तो मैं हरगिज आपकी मसरूफियत में मुजाहिम ना होता।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मजाहिम नहीं हुए वजीर दानिशमंद ख्वारज्म शाह, आपने एहसान फरमाया है। मुझे बुला लेते तो भी ममनून होता और हाजिर होता।
मैं एक बहुत अहम बात कहने आया हूं।
मुझे माफ कीजिएगा, आजकल एक मौजू ने मेरे सारे जहन को जकड़ कर रख दिया है।
किसे तलाश कर रहे हैं आप?
एक खादिम यहां था।
मुझे माफ कीजिए, खादिम को मैंने छुट्टी दी है। मैं चाहता था तन्हाई में बात हो।
शहजादे के बारे में होगी, अब उसका क्या हाल है?
आज वो बाग में सैर करता रहा।
अल्हम्दुलिल्लाह,
वो अब बहुत बेहतर है।
खुदा का शुक्र है। अब वो गाय की आवाज नहीं निकालता।
अब वो गाय की बात नहीं करता, कोई बात भी नहीं करता। ये परेशानी की बात तो नहीं?
ये सेहत की निशानी है। वो अपने अंदर गौर कर रहा है ताकि खुद को पाले। उसे छोड़ दें ताकि वो अपने बारे में आप ही सोचे। जब जिस्म बीमार हो जाता है तो उसकी रूह जिस्म के अजीम बोझ को अपने कंधों पर उठा लेती है। अगर तहम्मल में कमी हो तो परेशान हो जाती है। अगर जज़ात के एतबार से ये दोनों अपनी अपनी जगह मुस्तकिल हैं, लेकिन फेल के एतबार से बाहम जुड़े हुए हैं। ये एक अच्छी खबर थी। अब कुछ आसुदा खातिर हुआ तो अब वो खुद को गाय नहीं समझता।
شہزادے کی بیماری سے اہم کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔
سہلی، میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک اہم راز آپ کو بتاؤں کہ پانی میں جو کہ حیات بخش عنصر ہے، نہ دکھائی دینے والے موجودات ہیں جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں بہت تجربے کیے ہیں لیکن میں کسی قطعی نتیجے تک نہیں پہنچا۔
جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں پانی سے بھی زیادہ اہم ہے۔
میرا خیال ہے کہ پانی سے زیادہ اہم کوئی عنصر نہیں ہو سکتا۔ اس خیال نے کہ پانی میں کیا رمز اور راز ہے برسوں سے مجھے اپنی طرف متوجہ کر رکھا۔
دو قاصد محمود غزنوی کی طرف سے آئے ہیں کہ آپ کو اس کے دربار میں لے جائیں۔
سہلی، جس طرح کے ذات الجم اور سل کی بیماریاں گردے سے ہوتی ہیں، بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو پانی سے پیدا ہوتی ہیں۔ شاید آنے والے لوگ ان کو اور پانی کی رمز کو جان سکیں۔
آپ میری باتوں کو درخور اتنا نہیں سمجھتے،
مجھے معاف کیجیے گا، ہرگز بے اعتنائی میرا مقصود نہیں تھا۔ شاید آپ شہزادے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ عشق ایک سوداوی مرض ہے مالک خولیا کی مانند، کہ انسان عشق میں بعض صورتوں کو اپنے ذہن پر مسلط کرنے کے سبب انہیں اپنے نفس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ خواہش جسمانی بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ اس کی علامتیں خشکی ہو جانا، آنکھوں میں نمی نہ رہنا اور پٹیوں کا ہر وقت تھر تھرانا ہے۔ مریض کی سانس اس حالت کے دوران میں بار بار اکھڑنے لگتی ہے، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ آہیں بھرتا ہے۔ اس کے اعضاء ڈھلک جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں سوائے آنکھوں کے، اگرچہ ان میں بھی گڑھے پڑ جاتے ہیں، لیکن آنکھوں کی پتلیاں خواب دیکھنے اور زیادہ رونے کی وجہ سے سوج جاتی ہیں۔
آپ کا مطلب ہے کہ شہزادہ؟
بالکل اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، مگر بیماری کی اصل وجہ در حقیقت عشق ہے۔ جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا کسی اور علاج کا فائدہ نہیں۔
حکیم، آپ شہزادے کو بھول جائیں۔
شکریہ شکریہ، سہلی میرے ساتھ آئیں۔ پانی نے میرے ذہن کو گرفت میں لے رکھا ہے۔
حکیم، سلطان محمود نے آپ کو خوارزم شاہ سے طلب کیا ہے۔
سہلی، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پانی، یہ صاف و شفاف عنصر، اپنے اندر ایک غیر مرئی دنیا رکھتا ہے؟
میری آرزو تھی کہ وہ شیخ کو ہمیشہ خوارزم میں رکھتا۔
ٹھہرا رہے تو گندا ہے اور رواں رہے تو شفاف۔
میرا خیال ہے کہ خوارزم شاہ آپ کو محمود کو پیش کر دے گا۔
محمود؟ کون محمود؟
سلطان محمود غزنوی۔
معاف کیجیے گا، میں پانی میں الجھا ہوا تھا۔ گویا آپ کہتے ہیں کہ جب تک میری عمر ہے میں اس قضیے سے بچتا رہوں۔ آپ کا خیال درست ہے، برسوں پہلے ایک عزیز یعنی میری ماں نے بھی یہی بات کی تھی۔ لیکن اس وقت اس بات کا کیا مقصد ہے؟
محمود غزنوی نے قاصدوں کو خوارزم بھیجا ہے اور خوارزم شاہ سے کچھ لوگوں کو طلب کیا ہے، جیسے شیخ الرئیس بو علی سینہ، ابو ریحان البیرونی، ابو نصر عراقی، ابو سہیل مسیحی اور چند اور لوگوں کو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا ذہن پانی میں الجھا ہوا ہے، لیکن میری بات پر توجہ دیں۔ ایلا خان اور دوسرے ترک سرداروں نے خوارزم شاہ کے دل میں خوف ڈال دیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں محمود کی بات مان نہ لیں۔ میں نے بیرونی کے پاس قاصد بھیج دیا ہے اور اسے یہاں خوارزم میں رہنے سے منع کر دیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شیخ خوارزم سے ہجرت کر جائیں۔ آپ کو فرار ہو جانا چاہیے۔
تو یہ لازم ہے کہ دربار کو چھوڑ دوں، مگر شہزادہ ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوا۔
ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ہاں، لیکن جب شاہ شکار سے واپس آ جائے گا اس وقت میرا مشورہ کسی کام نہیں آئے گا۔
سہلی، آپ
کہتے ہیں کہ میں خوارزم چھوڑ دوں؟
ہاں میں کہتا ہوں ہاں اور کہتا ہوں افسوس. میری نیت تھی کہ گرگانج میں آپ کے لیے ایک مدرسہ بنواتا جہاں بے شمار شاگرد آتے، ان میں سے ایک محمد سہلی بھی ہوتا، لیکن افسوس. خدا حافظ.
آپ کی جدائی بہت گراں ہے.
اگر شاہ کو پتا چل گیا کہ میں نے آپ سے یہ بات کی ہے تو اس کے انتقام سے بچ نہیں سکوں گا. خدا حافظ.
خدا حافظ. ٹھہرا رہے تو گندا ہے اور رواں رہے تو شفاف.
دستے کو چار درجے مشرق کی طرف گھما. مجھے ابھی تک اسد نظر نہیں آیا.
شکریہ جوان. وہ ہے
شیخ ابو ریحان بیرونی کو سلام.
جناب علی کو سلام کہ آپ کا نام نہیں جانتا، اور سلام ہو استاد ابو سہل مسیحی کو جو میرے استاد اور مربی ہیں. آپ نے بندہ نوازی فرمائی.
تم پر سلام ہو بیرونی.
آج رات آسمان صاف ہے، حیرت انگیز آسمان ہے.
حیرت انگیز آج ہے یا ہر رات؟
بیرونی تم جانتے ہی کون ہے، تم آسمان کے شہدائی ہو اور یہ علم کا آسمان ہے.
کیونکہ یہ آپ کے ساتھ آئے ہیں، بے شک ایسے ہی
میں ان کے ساتھ آیا ہوں. یہ تمہارا مجھ پر قرض تھا کہ میں شیخ الرئیس بو علی سینا سے تمہاری ملاقات کراتا.
کیا یہ ہیں؟
ہاں وہی ہیں، حجت الحق شرف الملک شیخ الرئیس بو علی سینا.
استاد آپ ان سے کہیں کہ میری جسارت معاف فرما دیں کہ میں نے ان کے سامنے آسمان کے بارے میں بات کی.
سنا ہے کہ استاد ابو ریحان بیرونی ستاروں کو تسبیح کے دانوں کی طرح جانتے ہیں. شیخ بیرونی مجھے نہ آزمائیں، بو علی علم و ادب میں کوئی شہرت نہیں رکھتا.
تکلفات کو چھوڑو، صبح ہونے سے پہلے ہمیں گرگان چھوڑ دینا چاہیے. جانتے ہو سلطان ترک نے اس ملک کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے.
خوارزم شاہ کے دانشمند وزیر کا پیغام مجھے مل گیا ہے، لیکن استاد مسیحی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس رشتگاہ کو جو میں نے اپنے خون دل سے تعمیر کی ہے چھوڑ دوں اور سلطان محمود کے ڈر سے فرار ہو جاؤں؟
افسوس، دل پر جبر کرو.
اجازت دیں تو قریب سے دیکھ لوں.
ضرور. افسوس، جب تک بادشاہ اپنے آپ کو رعایا کے مال اور ناموس کا مالک سمجھتے رہیں گے، علماء سجاوٹ کی چیزوں کی طرح ایک دوسرے کے دربار میں بھیجے جاتے رہیں گے. اگر تم چاہو کہ کوئی علمی مجلس سجاؤ، کوئی رسد گاہ بناؤ، تو تم امان میں نہیں ہو. جب تک کسی امیر کا سایہ تمہارے سر پر نہ ہو، حتیٰ کہ وہ امیر یہ فیصلہ کر لے کہ تمہیں کسی کے بدلے میں دے دیا جائے، اگر تم حکم نہیں مانتے تو زندیق ہو یا کافر، یا مستقی یا اشتراکی یا مانوی ہو، اور تمہارا خون حلال ہے.
شیخ بیرونی، میری رائے بھی یہی ہے کہ گرکانج سے بھاگ چلیں.
شاہ ابو علی سینا کے ساتھ سفر کرنا میرے لیے ایک نعمت سے کم نہیں، لیکن رسد گاہ کا کیا کروں؟ میں نے کس لیے سالہ سال تک اسے خون جگر دیا، اب کیسے چھوڑوں اور چلا جاؤں؟
اب ہم چلیں اور سامان سفر تیار کریں. صبح کے وقت شہر کے دروازے پر تمہارا انتظار کریں گے.
خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ.
رسدگاہ میں کام کرنے کا مطلب عمرا کی غلامی ہے. افسوس، صد افسوس.
یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم پروردگار کے اسبات میں کوئی دلیل تلاش کریں اور اس کے بارے میں اور اس کی مخلوق کے بارے میں استدلال کریں، بلکہ مناسب یہ ہے کہ اس چیز کے امکان کے بارے میں جو موجود ہے اور عقل کے اعتبار سے اس کا وجود جائز ہو گیا ہے، یہ نتیجہ نکالیں کہ وہ موجود اول ہے، واجب الوجود ہے، اور اس کا وجود عین اس کی ماہیت ہے.
آیا فعل شر یا فعل جو حکمت کا مخالف ہے مبدا خیر سے صادر ہو سکتا ہے؟
شر جہان طبیعت کا لازم اور بالعرض ہے خیر سے. جو کچھ موجود ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے شر ہو، اس کی طرف سے موجود ہے، لیکن پروردگار صرف خیر سے راضی ہے. اور اگر اس دنیا کو اس شر کی بنا پر جو اس کا لازمہ ہے پیدا نہ کرتا تو خود بہت بڑا شر شمار کیا جاتا. ممکن نہیں ہے کہ جہان جو بالفعل ہے بہتر یا عمدہ ترین ہو. شیخ بیرونی، رصدگاہ کو فراموش کر دو.
بس چلتے رہے، راستہ مل جائے گا.
بولے
رات قریب ہے، ذرا لمبے قدم اٹھائیں، امید کا دامن نہ چھوڑیں، ہم راستہ تلاش کر لیں گے۔
میں اور نہیں چل سکتا،
جغرافیہ دان تم ہو، بتاؤ گرگانج تک کتنا راستہ باقی ہے؟
چلتے
رہو، اگر تمہیں غیب کا علم ہوتا تو اب تک جان چکے ہوتے۔
ارسطو، اس دلیل کے ساتھ کہ فلک اپنے مرکز سے کوئی حرکت کرتا ہے اور نہ ہی مرکز کی طرف، اسے نہ خفیف جانتا تھا اور نہ ثقیل، اس طرح کے فلک کا خفیف یا ثقیل ہونا امکان سے بعید نہیں، اور اسی طرح اس کی مستقیم حرکت کا امکان ہے استاد کی طرف اور اس فطرت کی طرف، اس کی مداور حرکت تو قیاس اور پھیلاؤ کے ساتھ عین ممکن ہے۔
اگر آج رات آسمان صاف نہ ہوا تو ہم راستہ نہ ڈھونڈ سکیں گے۔
دوسری بات یہ کہ کیوں ارسطو نے فلک کے بارے میں اپنے سے پہلے کے لوگوں کی نظریات کو قبول کیا، حالانکہ ان کے عقائد کے جھوٹا ہونے میں کہ انہوں نے ہمیشہ ظاہر پر اعتماد کیا کوئی شک نہیں۔ تیسری بات یہ کہ ارسطو چھ جہتوں پر اعتقاد رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ مقام کی چھ جہتیں ہوتی ہیں جبکہ کرہ میں ایک اور صرف ایک سطح ہے، اور واحد سطح میں زیادہ جہتیں نہیں ہوتی، جس سے بڑھ کر اور کیا۔ کثرت کی انتہا اور غرض و غایت وحدت کی ابتدا ہے۔ ارسطو کرہ ہوائی اور کرہ اثیر کی شکل کو کروی جانتا تھا، جبکہ سورج اور اس کی شعاؤں سے حرارت ہم تک پہنچتی ہے، یعنی محیط سے مرکز کی طرف۔ شعاؤں کی حقیقت کیا ہے؟ وہ جسم ہے یا اراض یا ان سے ہٹ کر کچھ اور؟ میں دوبارہ پوچھتا ہوں کہ اگر سورج یا اس کی شعاؤں سے حرارت ہم تک پہنچتی ہے، یعنی وہ محیط سے مرکز کی طرف آتی ہے، پھر کیوں ارسطو نے عرض کو کواکب کا مرکز قرار دیا ہے؟
بیرونی، راستہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ستاروں کے ظاہر ہونے تک انتظار کریں۔
کیوں؟ ارسطو نے دائیں طرف کو مبدا حرکت اور مشرق کو مبدا کواکب شرط، حالانکہ ہر مشرق کا مغرب ایک دوسرے مغرب کا مشرق ہوتا ہے۔
یونانی فلسفی ایک سبب سے اپنے مقصود کو پہنچا اور دوسرے سبب سے غلطی کر گیا۔
ایک دوسرا سوال بھی سنا ابو ریحان بیرونی سے، کیوں ارسطو کا خدا صرف اپنی ذات سے آگاہ ہے اگر واجب الوجود وجود کا مبدا ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے؟
میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے خود کہا ہے، نہ کہ اس کا جو ارسطو نے کہا ہے۔ اب ذرا میری مدد فرمائیے۔
چیز سے جو زمین کے اندر جاتی ہے، اور ہر وہ چیز جو اس سے باہر آتی ہے، ہر جو آسمان سے نیچے آتی ہے، ہر جو اوپر جاتی ہے، ذروں کے برابر چیزیں بھی اس سے دور نہیں ہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔
جسم کے مرنے کے بعد جو ہونے کی ہمیشہ کے لیے نفی ہے، نفس ضعیف صورت میں یا قوی صورت میں عقل کل کے ساتھ باقی رہے گا۔ عارف کے نفس خیر کی سعادت خود اس کے اور عقل فعال کے اتحاد کے باعث ہے، لیکن دوسرے نفوس ہمیشہ عقل فعال سے اختلاف میں گرفتار ہیں۔ جس طرح کے جسم کی کمزوری بیماری پر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح نفس شریر کے لیے شکنجہ بھی لازمی ہے۔ سزا اور جزا اس معرفت کے تناسب سے ہیں جو کہ نفس نے پائی۔ یہ مناسب ہے کہ قدیر ایک سے زیادہ ہو؟
مناسب نہیں۔
آفرینش پیدا کرنے والے کی اپنی ذات کی طرف توجہ ناکام ہے۔ آفرینش اس کی ذات میں موجود ہے جو دنیا کے وجود کا سبب ہے، اس حد تک کہ علت کا خالق علت کے ساتھ کاملاً ایک ہی زمانے میں ہے۔ آفرینش کا سبب پیدا کرنے والا بھی ہے جو خود کامل ہے۔ وجود کا سبب دنیا کے وجود پر مقدم ہے، لیکن یہ تقدم ذاتی ہے نہ کہ زمانی۔ اس صورتحال میں جائز ہوگا اگر ہم اس کے لیے تین صفات کے قائل ہوں: اس کا خود ہونا، اپنی ذات پر قائم ہونا اور واجب الوجود ہونا۔ دوسرے لفظوں میں خدا کی ذات اس کے اپنے وجود سے لازم ہے۔ جو کچھ بھی موجود ہے وہ اپنے وجود کو واجب الوجود سے حاصل کرتا ہے۔ نے فرمایا کہ خط استوا مشرق سے اندر آتا ہے اور چین کے سمندر سے اور ہندوستان سے اور چند دوسرے جزیروں سے گزرتا ہے۔
جی، ہر وہ شخص جس کی رہائش گاہ اس خط کے قریب ہوگی، چاند اور سورج ہمیشہ اس کی دائیں طرف ہوں گے اور قطب شمالی و جنوبی دونوں اس کے افق پر ہوں گے، نہ زیادہ نہ کم اور نہ اوپر نہ نیچے۔
محترم دانشوروں، آج رات بارش ہوگی، بس اے صاحبو چکی کے اندر سوئیے گا۔
آسمان صاف ہے، آج رات بارش نہیں ہوگی۔
چلیے استاد۔
آج رات بارش ہوگی؟
نہیں، بارش نہیں ہوگی۔
علم طبیعت محتاج فکر ہے، سورج چاند اور ستاروں اور دیگر محسوسات کا، کہ خارج میں بھی مادے کا محتاج ہے اور ذہن میں بھی۔ یہ مقتضی ہے کہ معرفت جوہر، ماہیت اور اس کے عوارض پر غور کیا جائے۔ شیخ بیرونی، آپ کو یقین ہے کہ آج رات بارش نہیں ہوگی؟
مجھے یقین ہے۔
بزرگو، آپ کو چکی کے اندر سونا چاہیے کہ آج بارش ہوگی۔
نہیں بھائی، بارش نہیں ہوگی۔ کچھ ہی دیر بعد آسمان پر ستارے چمک رہے ہوں گے۔
میرے عزیز مہمانوں، آج رات بارش ضرور آئے گی۔
نہیں، بارش نہیں ہوگی۔
ضرور ہوگی۔
یہ جو تم سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی، یہ خود ستارہ شناس اور نجومی ہیں جو آسمان کے احوال، کرہ ہوائی کے بارے میں اور موسم کے بارے میں صاحب کتب ہیں اور جغرافیہ دان ہیں۔ یہ شیخ ابو ریحان بیرونی ہیں اور میں بو علی سینا ہوں۔
बहरहाल आज रात बारिश जरूर होगी।
बारिश नहीं होगी, तुम कहते हो होगी। अब मैं तुम्हें एक और बात कहता हूं, अगर बारिश होगी तो अंदर चले जाए।
मेरे मोहतरम मेहमान क्या फरमाया?
अगर बारिश हुई तो अंदर चले जाएंगे।
जब मैं सोता हूं तो बहुत गहरी नींद सोता हूं। मैं दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लेता हूं। दरवाजे को जितना खटखटाएंगे नींद में नहीं सुन सकूंगा। बस है मेहमानों, आप दोनों रात को अंदर सोएं।
अरे भाई, आसमान साफ है, हवाएं चल रही हैं। मंतिक एक नजरी फन है जो हमें सही हुदूद और कयास के बारे में आगाह करता है और हमें बताता है कि चीजें किस सूरत और मवाद से तश्कील पाती हैं।
मोहतरम दानिशवरों, आज रात बारिश जरूर होगी।
ऐसे खुशगवार मौसम में आसमान को छोड़कर तुम्हारी चक्की के अंदर जाकर सो जाएं। ये शेख और रईस अबू अली सीना है और मैं अबू रेहान बैरूनी, और तू चक्की वाले से कहते हैं आज रात बारिश नहीं होगी।
شیخ بیرونی، شیخ بیرونی اٹھو، آسمان کی حالت بدل رہی ہے،
بارش نہیں ہوگی. ایسا تو نہ تھا. یہ گرج تو نہیں تھی.
بے شک ایسی گرج نہیں تھی.